اسلام کی معرفت۔
سامن، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے انتہائی سخت مراحل یعنی کفار قریش کی اذیت و سختی کے علل و اسباب کو بیان کیا تھا، جس کے بعد آپ نے مسلمانوں کے ہمراہ شہر مکہ کو الوداع کہنے کا ارادہ کر لیا۔ مگر ہجرت سے پہلے اور جس زمانے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، کچھ اہم واقعات رونما ہوئے تھے، جن میں سے ایک واقعہ معراج پیغمبر یعنی مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک آپ کا پاکیزہ سفر تھا، اور آپ نے رات کے سناٹے میں آسمانوں اور عالم ملکوت کی سیر فرمائی تھی۔ قرآن کریم نے اپنے دو سوروں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کے علاوہ دوسرے سوروں میں بھی اس معراج کا تذکرہ ہوا ہے۔ واقعہ معراج کے سلسلے میں خداوند عالم سورہ اسراء کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک لے گیا، جس کے اطراف کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ اسے اپنی باس نشانیاں دکھلائیں، بے شک وہ پروردگار سب کی سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اس سفر کے متعلق مشرکین نے بہت زیادہ جھوٹ سے کام لیا اور مخالفت کی۔ معراج کو بھی مشرکین مکہ نے جھٹلایا اور بھرپور طرح سے اس کی مخالفت کی، اور یہ بابرکت سفر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں حیرت انگیز معجزے کے عنوان سے آج بھی باقی ہے۔ قرآن کریم نے معراج کے سفر کا مقصد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم خلقت کی حیرت انگیز نشانیوں کو دکھانا قرار دیا ہے، تاکہ آپ عالم ہستی کو درک اور اس کا مشاہدہ کرنے کے بعد بشریت کو سعادت کے راستوں سے روشناس کرائیں۔ بے شک معراج کے حیرت انگیز واقعے نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدیم المثال شخصیت کی عظمت کو چار چاند لگا دیے۔ معراج سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی اہم کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ نظام خلقت کے حقائق سے آگاہی اور اس ملکوتی سفر میں آپ نے نیکی کرنے والوں کو جزا اور گناہ کرنے والوں کو سزا دینے کے عمل کا بھی مشاہدہ کیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر میں ساتوں آسمانوں کی سیر کی۔ جب بھی آپ آسمان کے ایک طبقے سے دوسرے طبقے کی طرف جاتے تھے تو فرشتے آپ کو سلام کرتے تھے اور بشارت دیتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ معراج میں جو کچھ بھی دیکھا اور سنا تھا اس سے خوب استفادہ کیا، اور مناسب موقعوں پر امت کے سامنے انہی امور کو بیان کرتے اور لوگوں کو تعلیم دینے اور ان کی ہدایت کرنے میں ان چیزوں سے استفادہ فرماتے تھے۔ ہجرت سے پہلے کا ایک اور واقعہ وہ دو عہد و پیمان تھے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے گروہوں کے درمیان باندھے تھے۔ یہ عہد و پیمان پیمان عقبہ کے نام سے مشہور ہوئے، اور اس معاہدے نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کا سامان فراہم کر دیا، کیونکہ اس سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف جانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن جب آپ نے اس شہر کا تنہا سفر کیا اور وہاں آپ کو بدترین حالات سے دوچار ہونا پڑا، اس سفر میں یہ امکان پیدا ہو گیا تھا کہ آپ حتیٰ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے، لہذا آپ نے طائف جانے کا ارادہ بدل دیا۔ آج کے پروگرام میں ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ کی جانب ہجرت کرنے اور اس سفر کے موقع پر جو حالات رونما ہوئے تھے اس کے بارے میں تفصیلات سے آپ کو روشناس کرانے کی کوشش کریں گے۔ جب کفار قریش کی اذیتوں کا سلسلہ ناقابل برداشت ہو گیا تو آپ نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم جاری فرمایا۔ حکم پیغمبر ملتے ہی مسلمان مختلف بہانوں سے مکے سے باہر چلے گئے اور پھر مدینہ کی سمت روانہ ہو گئے۔ بے شمار سختیوں کے باوجود آخرکار بعض افراد نے قریش کی اذیتوں سے نجات حاصل کر لی اور مہاجرین کے گروہ سے ملحق ہو گئے، یہاں تک کہ مکے کے مسلمانوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، ابو بکر، بعض قیدی اور بیمار مسلمانوں کے علاوہ کوئی نہ بچا۔ دوسری جانب مدینے میں مسلمانوں کی موجودگی نے قریش کو پہلے سے زیادہ خوف زدہ کر دیا تھا۔ قریش یہ سوچ سوچ کر بہت ہی زیادہ گھبرائے ہوئے تھے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور محاذ تیار کر لیا ہے، لہذا سرداران قریش اس مشکل سے نجات اور نئی سازش رچنے کے لیے دار الندوہ میں اکٹھا ہوئے۔ اجتماع کی نمائندگی کرتے ہوئے میٹنگ کے آغاز میں ایک شخص نے کہا، اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اس سے نجات حاصل کرنے کا سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک نمائندہ منتخب ہو جو خاموشی کے ساتھ محمد کے چراغ زندگی کو گل کر دے، اور اگر بنی ہاشم مقابلے کے لیے اٹھیں تو ان کو دیت ادا کر دیں۔ اجتماع میں موجود ایک گمنام بوڑھے نجدی نے اس تجویز کو رد کر دیا اور کہا، تمہاری اس تجویز کو عملی طور پر انجام نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ بنی ہاشم محمد کے قاتل کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اور خون بہا لینے پر بھی راضی نہیں ہوں گے، لہذا جو شخص بھی اس تجویز پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہے وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے، حالانکہ تمہارے درمیان کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں ہے۔ قریش کے ایک اور سردار نے کہا، میرا مشورہ یہ ہے کہ محمد کو قید میں ڈال دیا جائے، ایسی صورت میں ان کے مذہب کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ اجتماع سے ایک اور شخص نے اٹھ کر کہا، محمد کو ایک سرکش اونٹ پر سوار کرو اور ان کے دونوں پیروں کو رسیوں سے باندھ کر اونٹ کو میدان میں چھوڑ دیا جائے، تاکہ اونٹ انہیں صحراؤں اور پہاڑوں کے درمیان ٹکرا ٹکرا کر ہلاک کر دے، اور اگر بدقسمتی سے وہ بچ گئے اور اجنبی قبیلوں میں رہنے لگے اور پھر جب ان کے درمیان اپنے مذہب کی ترویج شروع کریں گے تو وہی افراد جو بت پرستی کے زبردست حامی ہیں انہیں قتل کر دیں گے۔ مگر اس شخص کی پیش کردہ تجویز کو بھی سب نے مسترد کر دیا، یہاں تک کہ ابو جہل نے کھڑے ہو کر کہا، یہ کام ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ تمام قبیلوں کے درمیان سے کچھ افراد منتخب ہوں اور وہ سب کے سب مل کر رات کے سناٹے میں محمد کے گھر پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیں، اور اس طرح بنی ہاشم تمام قبیلوں سے بدلہ نہیں لے پائیں گے۔ ابو جہل کی تجویز کو سب نے متفقہ طور پر قبول کر لیا اور بعض افراد کا انتخاب بھی کر لیا گیا اور انہیں تاکید کی گئی کہ وہ جلد از جلد اپنا کام انجام دیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین اس بات سے بے خبر تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دوسرے پیغمبروں کی طرح امداد غیبی حاصل ہے، اور وہی ہستی جس نے زمانے کی تند و تیز آندھیوں سے اس نورانی چراغ کی حفاظت کی ہے وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ دشمنوں کی سازشوں پر پانی پھیر دے۔ مفسرین کا بیان ہے کہ وحی کا فرشتہ نازل ہوا اور سورہ انفال کی 30ویں آیت کے مطابق خداوند عالم نے اپنے حبیب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں کی سازشوں سے آگاہ کر دیا۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے، اے پیغمبر، آپ اس وقت کو یاد کریں جب کفار تدبیریں کرتے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا شہر بدر کر دیں یا قتل کر دیں، اور ان کی تدبیروں کے ساتھ خدا بھی اس کے خلاف انتظام کر رہا تھا، اور وہ بہترین انتظام کرنے والا ہے۔ لہذا طے یہ پایا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر کوئی دوسرا شخص سو جائے، تاکہ مشرکین مکہ یہ سمجھیں کہ پیغمبر اپنے بستر پر سو رہے ہیں اور مکے سے باہر نہیں گئے ہیں، بلکہ اپنے گھر میں ہی ہیں۔ اس خطرناک کام کو انجام دینے کے لیے حضرت علی علیہ السلام سے بڑا جانثار کوئی نہیں تھا، لہذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، آج رات میرے بستر پر سو جاؤ، اور جو سبز چادر میں اوڑھ کر سوتا ہوں وہ تم اوڑھ لو، چونکہ مشرکین مکہ نے میرے قتل کی سازش رچی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ میں مدینے کی طرف ہجرت کروں۔ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام حکم پیغمبر پر عمل کرتے ہوئے آپ کے بستر پر سو گئے۔ ابھی رات کا کچھ حصہ ہی گزرا تھا کہ 40 مشرکوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور مشرکین پوری طرح سے چوکس تھے، لیکن خداوند قہار نے ارادہ کر لیا تھا کہ اسلام کے عظیم الشان رہبر کو پست دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ کفار قریش کے 40 جوان اپنے کافر سرداروں کے حکم کے منتظر تھے تاکہ پیغمبر کو ان کے بستر پر ہی قتل کر دیں۔ ادھر رات کے پردے یکے بعد دیگرے اپنی تاریکیاں سمیٹتے رہے، اور صبح نمودار ہو گئی۔ ادھر کفار قریش یہ سوچ رہے تھے کہ ان قریب ہی نبوت کا چراغ گل کر دیں گے، ان کے ہاتھ قبضہ شمشیر پر تھے، اور بڑے ہی جوش و خروش سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر کے قریب آ گئے تھے۔ اسی اثنا میں حضرت علی علیہ السلام نے سبز چادر سے اپنا سر نکالا اور نہایت ہی اطمینان کے ساتھ ان سے پوچھا، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا، محمد کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا محمد کو تم نے ہمارے حوالے کیا تھا جو مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو؟ وہ اس وقت گھر میں نہیں ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آنے والے 40 جوانوں کے چہرے غیظ و غضب کی آگ میں شدید سرخ ہو گئے تھے، اور غصے سے ان کی آوازیں ان کے گلو گیر ہو گئی تھیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آنے والے آپ کو نہ پا کر بری طرح تیش میں آ گئے، اور ان کی گردن کی رگیں پھول گئیں۔ چونکہ کفار قریش کا سارا منصوبہ خاک میں مل گیا تھا، اس لیے وہ بہت ہی غضبناک تھے، اور آپس میں غور و فکر اور مشورہ کرنے لگے، اور سوچنے لگے کہ اتنے کم وقت میں محمد مکے سے بہت دور نہیں جا سکتے، لہذا انہیں تلاش کرنے اور گرفتار کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ کفار قریش نے منہ کی کھانے کے بعد اپنے نظریے کو بدل دیا، اور فوراً ہی حکم دے دیا کہ مدینے جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا جائے، اور وہ افراد جو پیروں کے نشانات پہچاننے میں مہارت رکھتے ہیں انہیں حاضر کریں۔ قریش کے کچھ افراد اس کام کو انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور مکے کے شمالی علاقے میں کہ جس کا راستہ مدینے کی طرف جاتا ہے، محمد کو تلاش کریں۔ جبکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار قریش کی سازشوں کے برخلاف جنوب مکہ کی طرف گئے تھے، اور مدینے کے سامنے والے راستے پر واقع غار ثور میں پناہ لے لی تھی، اور ابو بکر بھی آپ کے ساتھ ہو لیے تھے۔ تلاش کرنے والے کفار غار کے قریب تک آئے، مگر پیغمبر کو دیکھ نہ سکے، کیونکہ خداوند عالم نے غار کے دہانے کو مکڑیوں کے جالے سے بند کر دیا تھا۔ جب کفار نے غار کے دہانے پر موٹے موٹے جالے دیکھے کہ جس پر کبوتروں نے اپنا آشیانہ بنا رکھا تھا، تو غار میں داخل ہونے کا ارادہ بدل دیا۔ کفار قریش کے پٹھو اور جاسوس 3 دنوں تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے رہے، اور جب آپ نہ ملے تو مایوس ہو کر مکے واپس چلے گئے، اور اس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہی آرام سے مکے سے مدینے پہنچ گئے۔ روایت میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے نکلتے وقت فرمایا تھا، اے مکہ، خدا کی قسم میں تجھے الوداع کہہ رہا ہوں اور جانتا ہوں کہ تو اس کائنات میں خداوند عالم کے نزدیک سب سے عظیم سرزمین ہے۔ اگر تیرے اوپر رہنے والے مجھے اس شہر سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو ہرگز میں تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔